سیدہ کربلا کربلا حق سیدہ رسولا کربلا کربلا ہماری سیدہ کربلا کربلا حق سیدہ رسولا کربلا کربلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام علی الحسن المجتبى والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات الله وسلامه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر سن 1443 ہجری ایام عزائے سید الشہداء کی آغاز اور ابتدا عشرہ اولیٰ کے لیے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اہل ذکر اور کربلا کے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں انشاءاللہ اگر پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف اور کرم شامل حال رہا تو اس عنوان کے تحت مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا یہ آیات قرآن کریم میں دو مقامات پر پروردگار نے ارشاد فرمائی ہے ایک سورہ مبارکہ نحل کی 43 نمبر آیت اور ایک سورہ مبارکہ انبیاء کی 7 نمبر آیت اور دونوں مقامات پر یہ جزو آیت ہے مکمل آیت دونوں مقامات پر اس سے پہلے کا جز تقریباً ایک جیسا ہے ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ پہلا حصہ کیا ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ فرمایا وما ارسلنا سورہ مبارک نحل میں فرمایا من قبل کا اور سورہ مبارک انبیاء میں فرمایا قبل کا یعنی وہاں من کے ساتھ ہے یہاں بغیر من معنی میں کوئی خاص بہت زیادہ فرق پیدا نہیں ہوتا. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، رجال. نوحی الیہم، ان مردوں کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ ہم نے وحی کی ان کی جانب. یہ ایک مقدمہ ہے جو پروردگار نے بیان کیا دونوں مقامات پر، اور اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو اصل مطالب ہماری گفتگو کے ہیں وہ دوسرا حصہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ جو جملہ ہے پروردگار کا، یہ جو آیت کا حصہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں ہو. میں نے ایک ایک مقام پر ترجمہ بہت دقت کے ساتھ کیا ہے. آج جیسا کہ میری ایک عادت ہے، کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ اپنی پہلی گفتگو میں آنے والی ساری گفتگو کی ایک فہرست، ایک اسکیچ بیان کر دوں کہ میں گفتگو کیا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. تو آج انشاءاللہ زیادہ تر میری گفتگو یہ ہوگی کہ اس آیت کے خاص اس ٹکڑے میں ہم بحث کیا کریں گے، گفتگو کیا ہو. لیکن ابتداءً ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان ساتھی. علماء اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بڑی عجیب آیت ہے، کلام میں اس سے بحث کی جاتی ہے، اصول میں اس سے بحث کی جاتی ہے، بعض مقامات پر تفسیروں میں بھی اس میں بحث موجود ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر، بات اگر کے ساتھ ہو رہی، اگر قرآن کریم میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی افضلیت، ان کی مدحت، ان کے فضائل، ان کی مرجعیت دینی، امامت اور عصمت، یہ سارے موضوعات ہیں، ان موضوعات اہل بیت کے حوالے سے کوئی اور آیت قرآن میں نازل نہ ہوئی ہوتی. اگر، اگر کیوں ہے؟ اگر اس لیے ہے کہ قرآن کا اگر ایک خاص نظر سے مطالعہ کیا جائے تو بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک یا اہل بیت کی مدحت ہے یا ان کے دشمنوں کی مذمت ہے. قرآن کا ایک خلاصہ، ایک خلاصہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ یا یہ قرآن اہل بیت کی مستقیماً ڈائریکٹلی، غیر مستقیماً انڈائریکٹلی، یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے یا اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہے. یہ قرآن کا ایک خلاصہ، ایک خاص نظر سے یہ بھی ہے. تو جو قرآن اتنا ہی اہل بیت کی شان میں ہو. اب میں اگر وہ آیات بیان کرنے لگوں کہ جو اہل بیت کے لیے مستقیماً نازل ہوئیں، وہ سورتیں، وہ آیات، تو یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث اور موضوع ہے جو ہاتھ ہمارا اس سے فعلاً تعلق نہیں ہے، لہذا میں اس طرف نہیں جا رہا. علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور آیت نہ ہوتی، کوئی اور سورہ نہ نازل ہوئی ہوتی، تب بھی یہ ایک آیت کافی ہے اہل بیت کی مرجعیت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی امامت، ان کی فضیلت، ان کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے. یہ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، فاسألوا، پس سوال کرو اہل ذکر اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں ہو. اتنے چھوٹے سے جملے میں قرآن نے، خدا نے فصاحت اور بلاغت کے جو دریا بہا دیے ہیں اور اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آپ آیت پر تدبر کہیں سے شروع کریں، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی اللہ، اللہم صل علی محمد. اور یہ میں اب ادعا نہیں کر رہا، یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ان ایام میں یہی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا، انشاءاللہ ثابت کروں گا عقلاً، اور انشاءاللہ علماً آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا۔ لہذا آیت میں کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ مطلب ہے، زیادہ نہیں ہے۔ پہلا مطلب آیت کا کیا ہے، سوال۔ دیکھیے کچھ کانسیپٹس کے بارے میں ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، ہم نے کچھ کانسیپٹس آلریڈی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ موضوعات کچھ تفکرات ذہن میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہیں یا ہم انہیں پوری طرح سے جانتے ہیں، اور جب ہم وہ ناقص معلومات لے کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا قرآن جو بار بار تدبر اور تفکر کی دعوت دے رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم قرآن سے سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنی سمجھ سے قرآن کو نہ سمجھیں، خود قرآن سے سمجھیں۔ لہذا اب جب قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا، سوال کرو، تو پہلا سوال ہی یہ ہے کہ سوال ہوتا کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ علمی طور پر بحث کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سوال ہوتا کیا ہے۔ اب جب سوال، اب دیکھیے ایک جو اجمالی طور پر اشارہ کر رہا ہوں، اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اول تو سوال کیا ہوتا ہے، سوال کی کتنی اقسام ہیں، اور خدا نے کیا ادب سوال ہمیں دیا ہے، کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے، سب سے برا سوال کون سا ہے، سب سے اچھا سوال کون سا، سب سے سخت سوال کون سا، یہ سب انشاءاللہ قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہر مقام پر اہل بیت کی فضیلت خود بخود سامنے سے آئے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد واجع الفرج۔ اب سوال کے مرحلے میں بحث لیکن کیا ہے کہ جب بھی لفظ سوال ذہن میں آتا ہے، چار چیزیں سوال کے ساتھ ذہن میں آنی چاہیے۔ کون کون سی؟ ایک خود سوال، سوال کیا ہوتا ہے، ایک سوال کرنے والا یعنی سائل، ایک جس سے سوال کیا جا رہا ہو یعنی مسئول، اور ایک وہ شے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو مسئول عنہ۔ کبھی آپ نے سوال کو اس طریقے سے دیکھا؟ لہذا غور کیجئے گا، سوال سوال ہی ہوتا ہے، لیکن سائل اور مسئول کے درمیان کی نسبتیں اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، آج کیفیت نسبتیں بیان کر دو۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی سائل پست ہوتا ہے، سائل ادنا ہوتا ہے، مانگنے والا پست ہوتا ہے، مسئول اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ اگر کیفیت یہ ہو تو سوال سوال ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر دونوں کا رتبہ برابر ہو جائے، سائل بھی رتبے کے اعتبار سے وہی ہو جس سے سوال کیا جا رہا ہے مسئول، وہ بھی دونوں برابر ہوں، سوال سوال رہتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اگر بالعکس ہو جائے، کبھی کوئی اعلیٰ شخصیت، افضل شخصیت سوال کرتی ہے کسی ادنا سے، کسی پس سے، تو سوال سوال ہی رہتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ان تینوں کیفیتوں میں سوال کیا ہوتا ہے، عرض کروں گا تفصیل سے۔ اسی طرح سے مسئول عن، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اگر مسئول عن کی کیفیت تبدیل ہو جائے، سوال کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جواب کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی، ایک ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب یہ سوال پیدا کب ہوگا؟ ان کنتم لا تعلمون، تو اس جملے سے مراد کیا ہے؟ لا تعلمون سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ علم ہوتا کیا ہے، جہل کسے کہتے ہیں، علم کی کتنی اقسام ہیں، جہل کی کتنی اقسام ہیں، اور وہ کون سا علم ہے کہ جب لا تعلمون بنتا ہے تو سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا علی مدد۔ لہذا انشاءاللہ یہ سارے مسائل، یہ سارے مقامات ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ ذکر کہتے کسے ہیں، لغت میں ذکر کیا ہوتا ہے، اور خود جب قرآن نے کہا ہے اہل ذکر تو قرآن کی نظر میں ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو لغت کا ذکر اگر مراد ہو تو اہل ذکر کون ہوں گے؟ اور قرآن جس چیز کو ذکر کہتا ہے اگر اس کو ذکر مان لیا جائے تو پھر اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ پوری کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ثابت کروں گا کہ آیت کو آپ جہاں سے شروع کریں یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی. آج خاص طور پر جس مقام کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو مقدمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے لیے تیار کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو آج بیان کروں گا تاکہ کل سے ہم آیت میں ورود پیدا کر سکیں. مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ آپ سے اور مجھ سے یہ کہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں ہو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مقدمہ بیان کر رہا ہے. مقدمے کا کام کیا ہے؟ اگر تمہیں مقدمہ سمجھ میں آ جائے گا تو اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اب مقدمے میں کیا؟ مقدمے تین مطلب ہیں. پہلا مطلب کیا فرمایا؟ وما ارسلنا قبلک, اے میرے حبیب تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے ہم الا رجالن, مگر مرد بھیجے. اور یہ مرد جو ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ نوحی الیہم, ان کے اوپر ہم نے وحی کی. بس پہلا مرحلہ کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے بھیجے نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد جن پر ہم نے وحی کی. دیکھیے یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ ٹیکنیکلی اردو میں مستعمل نہیں ہے, یہ ہم عربی سے ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ. اور لفظی ترجمے میں جو اشتباہ ہوتی ہے اس کی طرف آج آپ کو متوجہ کروں گا, کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اس انداز سے کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم معمولاً ایک غلطی کرتے ہیں کہ جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے. بحث کیا ہے؟ لہن کلام, انداز کلام کیا ہے کہ ایک نفی لا کر اور پھر بعد میں اللہ کے ذریعے سے گفتگو کی جائے. اب عربی ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں اللہ مسبوق بے نفی, یعنی اللہ سے پہلے اگر نفی آئی ہو. تو اب فصاحت کا اصول, بلاغت کا اصول کہتا ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے اللہ سے پہلے نفی آئی ہو, اللہ مسبوق بے نفی یفید الحسر, حسر کے معنی دیتا ہے. اب یہ کلمہ, یہ جو بات میں نے کہی ہے, جب آپ کو میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت کامنلی یوز کلمہ ہے, ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں اسے اور بعض جگہوں پہ ضروری بھی ہے. اللہ سے پہلے نفی یفید الحسر, حسر کا فائدہ دیتا ہے. اب حسر سے مراد کیا ہے؟ حسر سے مراد اردو میں جب ہم اسی حسر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف, یا لفظ فقط استعمال کرتے ہیں. یہ صرف اور فقط کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی صرف یہ ہے, اس کا مطلب کیا؟ اور کچھ نہیں ہے. فقط یہ ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اور نہیں. اب غور کیجیے گا, یہی جو یفید الحسر ہے آپ نے سنا ہوگا, یہ مجلس عزا کی برکت یہ ہے کہ عربی کے بھی وہ دقیق مطالب آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے, حتیٰ شاید عربوں کو بھی معلوم نہ ہو. یہ تو خیرات رزق ہے علم کی کہ جو مولا امام حسین کے دسترخوان سے جاری و ساری رہتی ہے. حسر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کا بہت سنا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ انما. انما کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف. اللہ تعالیٰ کا میں نے انما کہا, آیت آپ کے ذہن میں آ گئی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے. انشاءاللہ کبھی خدا نے بہت توفیق عنایت کی اور آیت تطہیر موضوع رہا تو وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر انما استعمال کرنا کی وجہ کیا ہے. انما بھی جب آپ ترجمہ کریں گے تو کریں گے صرف فقط, اور اللہ سے پہلے نفی اس کا بھی ترجمہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہونا چاہیے صرف. اب دیکھیے غلطی کہاں کرتے ہیں, دونوں کا صرف ہونا چاہیے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا آپ انما, آپ غور کیجیے گا, جو میں نے کلمہ آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے مشہور معروف سب سے زیادہ इस्तेमाल होने वाला कलमा जिसमें नफी और इल्ला दोनों शामिल है वो कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तवज्जो फरमाई आपने, कितना कॉमन जुमला है, कितना कॉमन कलमा है, बल्कि वाजिब कलमा है। हाँ, हम हर रोज पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, सिर्फ ये जुमला नहीं, एक और अब मैं दोहराता जाऊंगा, कल मैं आपके जहन में आते जाएंगे। ला इलाहा जिस तरह से है वैसे ही है ला फता इल्ला अली, जुमला है ना, इसी तरह से ला सैफ इल्ला जुल्फकार, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह। ये सारे जुमले क्या हैं? ये सब यही हैं। इन सब में एक ही टेक्निक इस्तेमाल हुई है, इल्ला से पहले नफी। अब गौर कीजिएगा, हम गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि हम करते हैं लफ्जी तर्जुमा। गौर कीजिएगा, देखिए हर जगह लफ्जी तर्जुमा वो मतलब नहीं पहुंचाता जो बलागत और फसाहत में पहुंचाना होता है। फसाहत और बलागत को इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है कि खास मतलब पहुंचाया जाए। अब गौर कीजिएगा, अगर आपने कहा इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा अल्लाह सिर्फ, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक अल्लाह वाहिद है, तो ये भी यही मतलब है ना जो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। भाई दोनों का मतलब तर्जुमा उर्दू में क्या होगा कि सिर्फ अल्लाह है जो माबूद है, यही तर्जुमा होगा ना। हमने दोनों जगहों पर तर्जुमा इन्नमा के साथ भी तर्जुमा यही, ला इलाहा का तर्जुमा भी यही, लेकिन अरब में फर्क है। इन्नमा का हश्र और होता है, ला और इल्ला का हश्र और होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? इन नमा के हश्र में बाकियों का इम्कान बाकी रह जाता है, बाकी इम्कानात बाकी रह जाते हैं। अब वो क्यों, अब यह याद रखिएगा, जब ये इम्कान बाकी रह जाता है तो आया तथहीर में अल्लाह ने इन नमा क्यों इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, क्योंकि खुदा इम्कानात वहां बाकी रखना चाहता है। लेकिन जब कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह चाहता है कोई इम्कान जहन में ना रहे। अब गौर कीजिएगा, जब मैंने किया लफ्जी तर्जुमा तो लफ्जी तर्जुमा मैंने क्या किया, मैंने कहा ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, फिर कहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अब इसमें गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ हो रही है, गलती हो रही है कि जब मैंने कहा ला इलाह कोई माबूद नहीं है तो मैंने माबूद के बहुत सारे तस्वुर अपने जहन में कायम किए। मसलन मैंने कहा भाई कुछ लोग सूरज को पूछते हैं, सूरज इलाह नहीं है। कोई चांद को पूछता है, चांद इलाह नहीं है। कोई सितारों को, सितारा नहीं है। आग नहीं है, पत्थर नहीं है, जानवर नहीं है, लकड़ी नहीं है। ये सारे मैंने तलाश किए, इनको तलाश करने के बाद इन सब को मैंने कहा नहीं है, लेकिन अब मुझे इंसाफ से बताइए इन तमाम चीज़ों में उलूहियत का जो तसव्वुर मैं अपने जहन में कायम कर रहा हूँ क्या वो वही तसव्वुर है जो अल्लाह के लिए चाहिए? थोड़ा सा जुमला बदलूं, मैं दूसरी मिसाल से समझाऊं, जल्दी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। और कीजिएगा, आपने कहा ला फता कोई, अब लफ्जी तर्जुमे का कसूर देखिएगा, लफ्जी तर्जुमे का कसूर, आपने जब कहा लफ्जी तर्जुमे में कोई जवान नहीं है, कोई शुजा नहीं है। अब ये कोई शुजा के लिए, आपको शुजात के लिए कोई ना कोई जवानों के कोई ना कोई मिसाल जहन में लाने पड़ेंगे ना, भाई फलां एक्स नहीं नहीं ये शुजा नहीं है, वाई, अब नाम नहीं ले रहा ना मैं आपको, आजकल नाम ले लो लोगों का दिल दुख जाता है, FIR कटाने पहुंच जाते हैं। भाई तारीख ऐसी है तो हम क्या करें? तुम इतने नाजुक रिश्ते मत जोड़ो कि बात बात पर तुम्हारा, जहां हम सच बोले वहां तुम्हारा दिल दुख जाए। इतने नाजुक जुड़े रिश्ते मत जोड़ा करो। बहरहाल, अब एक्स शुजा नहीं, ये नहीं है, वाय जवान नहीं है, तो मैं तसव्वुर कायम कर रहा हूं ना। अब मैं ये एक्स वाय जेड, ठीक है, ये एक्स वाय जेड मैं ये तसव्वुर कायम करूं शुजा और जवान का, और फिर मौलाए कायनात के बारे में सोचूं तो मैंने शुजात की भी तौहीन की है, अली की भी तौहीन। मैंने शुजात की भी तौहीन की है, जवानी की भी तौहीन की है, मौलाए कायनात की भी तौहीन की है कि इनकी शुजात को अली के मुकाबले, دونوں کی توہین ہے. لہذا اللہ نے نہیں کہلوایا جبرائیل سے کہ تم جا کر یہ کہو انما الفتح علی، یہ مت کہنا، بلکہ کہنا لا فتح الا علی. یعنی کیا؟ جوانی اور شجاعت زمین پر اگر اپنا کوئی ایک مصداق پیدا کرے گی تو وہ سوائے علی کے کوئی ہو بھی. اگر تم علی کے علاوہ کسی کو شجاع سمجھ رہے ہو تو تمہیں ابھی شجاعت کا علم ہی نہیں ہے. اگر تم علی کے علاوہ کسی کو جوان سمجھ رہے ہو تو وہ جوان ہی نہیں ہے. بھائی تمہارا غلط تصور تھا شجاعت کا. تم سمجھتے تھے کہ اگر بازوؤں میں طاقت اتنی ہو کہ دو انگلیوں سے خیبر اکھاڑ لے، غور کیجئے گا نا، غور کیجئے گا، اتنی طاقت کسی کے ہاتھ میں ہو اور اس کے پہلو میں تلوار بھی رکھی ہوئی ہو تو کوئی طاقت اس کو تلوار نکالنے سے روک نہیں سکتی. جب بھی کہیں مقابلہ ہوگا وہ تلوار نکال لے گا. یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے، یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے، یہ تمہاری تعریف ہے. یہ تعریف ناقص بھی ہے، یہ تعریف غلط بھی ہے. میرے مولا نے اس تعریف کو تبدیل کر کے بتایا، کہا شجاعت جاننا چاہتا ہوں مجھ سے پوچھو شجاعت کیا ہوتی ہے. شجاعت وہ نہیں ہے جو میں نے خیبر میں دکھائی ہے، وہ شجاعت نہیں تھی. شجاعت وہ ہے کہ جنہوں نے خیبر میں مجھے دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو علی تلوار پر ہاتھ نہیں. لہذا شجاعت کا کوئی معیار قائم نہ کرنا، شجاعت کے لیے کوئی تعریف بیان نہ کرنا. پہلے علی کو جا کر دیکھو پھر شجاعت کی تعریف کرنا. جس دن تم نے یہ تعریف کر دی تمہیں لا فتح الا علی کا معنی خود سمجھ میں آ جائے گا. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. شجاعت کے معنی نہیں کرنا جب تک علی کو سامنے نہ رکھ لو، شجاعت کی تعریف نہ کرنا. ورنہ اگر علی کو چھوڑ کر کرو گے تو بہت سارے شجاع نظر. اب میں سب کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لہذا آپ غور کیجئے گا. علی کے بغیر شجاعت کو تعریف نہ کرنا. اسی طرح سے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود اللہ کے سوا کہیں اور تلاش مت کرنا. تو اللہ نے لا فتح کہہ کر ہمیں صرف یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو جوان مت تلاش کرنا، پہلے علی کو دیکھنا پھر جوان کا معنی کرنا. اسی طرح سے جب میرا کلمہ پڑھو تو معبود مت تلاش کرنا، پہلے مجھے پہچاننا، پہلے مجھے پہچاننا، اس کے بعد الہ کی تعریف کرنا. تو پروردگار تجھے تو کوئی پہچان ہی نہ سکا تو پھر آواز یہی آئے گی. تو اگر الوہیت کا تصور لینا ہے اس کے دروازے پر لے کر آؤ اپنے آپ کو کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی اللہ کو یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا. لہذا الو اللہ خود سے الوہیت کا کوئی تصور قائم نہ کرنا. تم خود تصور قائم کرتے ہو لہذا تمہاری توحید میں کھوٹ رہتا ہے. تم رسالت کا خود معنی کرتے ہو لہذا تمہاری رسالت کے معنی میں کھوٹ رہتا ہے. تم ولایت کے خود معنی کرتے ہو لہذا تمہاری ولایت کے معنی میں کھوٹ رہتا ہے. ہم نہ ایسی ناقص الوہیت کو مانتے ہیں، نہ ایسی ناقص رسالت کو مانتے ہیں، نہ ایسی ناقص ولایت کو مانتے ہیں. ہمارا الہ بھی پرفیکٹ ہے، ہمارا رسول بھی پرفیکٹ ہے، ہمارا امام اور ولی بھی پرفیکٹ ہے. لہذا اب جب کبھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں تو کبھی ترجمہ یہ مت لے کر آئیے گا، ترجمہ صرف یہ رکھیے گا کہ معبود سوا صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا معبودیت کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں ہونا چاہیے. لہذا اب یہی ٹیکنیک اللہ تعالیٰ اس جگہ پر استعمال کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا. اب میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، اب میں بلاغی ترجمہ کروں گا. اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا ہے. صرف کس کو بھیجا ہے؟ مردوں کو. بس اس کا مطلب غیر مرد نہیں بھیجا. یہ جو جماعت جس کی بات اللہ کر رہا ہے، یہ کون ہیں؟ یہ سارے مرد ہیں. اور کون ہیں؟ نوحی الیہم، یہ وہ مرد ہیں جن کے اوپر وحی کی گئی ہے. بس دو صفت اللہ نے بیان کی، ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ مرد ہیں، اور دوسری یہ نوحی الیہم. اور یہ جو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد بھیجے جن پر ہم وحی کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ اے رسول، آپ سے پہلے یہ سنت جاری رہی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس اب جب سوال کرنے کے لیے تم اہل ذکر تلاش کرنے نکلو، تو ہر ایک کے دروازے پر مت کھڑے ہو جانا، پہلے یہ دیکھنا کہ یہ لوگ رجل ہیں یا نہیں، اور ان پر وحی آتی ہے یا نہیں. بس پہلے آخری دو مرحلے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ایک مرحلہ کیا ہے؟ نوحی الیہم، ان پر وحی آتی ہے. اب وحی کا نام سن کر ہم تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک اور غلط کانسیپٹ جو ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ کہ وحی کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ہر طرح کی وحی منقطع ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ختم رسالت کا معنی کیا ہے؟ ختم رسالت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر پر جو وحی رسالی، جو رسالت اور نبوت کے عنوان سے وحی آتی تھی، کہ جو آیت اور کلام اللہ کی صورت میں جاری ہوتی تھی اور شریعت کی صورت میں جاری ہوتی تھی، وہ وحی منقطع ہو گئی. وہ وحی منقطع ہوئی. ورنہ اب جو وحی کا تصور قرآن دیتا ہے، وہ تصور ہمارے اس تصور سے مختلف ہے. کیوں؟ قرآن وحی کی جو اقسام بیان کرتا ہے، ابن عربی جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے، خصوصاً تصوف میں بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں آٹھ طرح کی وحی قرآن نے ذکر کی ہے، اور ان میں سے جو وحی رک گئی، ختم ہو گئی، وہ وحی رسالی ہے. اس کے علاوہ اگر علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، ابو بکر سیوطی اور علماء اہل سنت کی دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے، سب نے متفق ہو کر کہا ہے کہ لفظ وحی جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد صرف رسالی وحی نہیں ہے. لہذا وحی کی بہت ساری اقسام ہیں. لفظ وحی جو قرآن میں استعمال ہوا، انشاءاللہ یہ بھی اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے کہ خود وحی کے اوپر بحث کی جائے کہ وحی ہے کیا. قرآن میں جو لفظ وحی ہے، یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے کہ لفظی طور پر وحی کسے کہتے ہیں، اور جب خدا وحی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا مراد. اب لفظاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتی شیاطین کے لیے استعمال کیا، یوہون بعضہم الی بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں. تو یہاں پر وحی کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح سے یہیں سے دو طرح کی وحی قرآن میں سمجھ میں آتی ہے، ایک وحی شیطانی ہے اور ایک وحی رحمانی. وحی رحمانی کی بھی میں نے عرض کیا، ابن عربی نے کیا کہا، آٹھ قسمیں ہیں، جن میں سے وہ کہتا ہے سب سے ادنا ترین وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کیڑوں پر اور جانوروں پر نازل کرتا ہے، کہ جن میں سے وہ وحی کہ اوہا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کو نازل کیا، کہ جس کی تفصیلات پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ وحی کی سب سے ادنا ترین قسم ہے. تو جو وحی منقطع ہو چکی ہے وہ کون سی وحی ہے؟ وحی رسالی. اور ختم رسالت کا معنی ہی کیا ہے؟ کہ اب وحی رسالی نہیں آئے گی، شریعت میں تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کا کلام قرآن کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ختم رسالت، نبوت، رسالت کا چیپٹر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا. اب جب ختم ہو گیا تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اب فرشتے نہیں آئیں گے؟ کیا اب فرشتے نازل نہیں ہوں گے؟ کیا امر پروردگار اب زمین پر نہیں آئے گا؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ تو اگر اس کا یہ معنی کرنا ہے تو پہلے قرآن میں جا کر سورہ مبارک قدر میں سے یہ آیت باہر نکال کر دکھاؤ جو کہتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. مسلمان ہر سال شب قدر تلاش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں بھائی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں تمام تر فرشتے،
تمام تر اذن کے ساتھ امر لے کر نازل ہوتے ہیں تو فرد میں تمام مسلمانوں سے ایک مرتبہ سوال کرتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ کہ جب یہ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور تمام تر امر لے کر زمین پر آ رہے ہوتے ہیں تو امر لینے والا کوئی صاحب امر بھی موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر زمین پر کوئی امر وصول کرنے والا نہ ہو تو فرشتے کا نازل ہونا لغو ہو جائے گا، خدا لغو کام نہیں کرتا۔ بس جب بھی شب قدر مناؤ تو پھر یہ بھی سوچ لینا کہ کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے، کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے۔ تو بھائی جن کے عقیدے میں ابھی بھی صاحب امر موجود ہے، ہمیں تو پتا ہے کہ فرشتے کہاں آتے ہیں، کس کو یہ سارا امر دے کر جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی صاحب امر نہیں ہے تو آیت تو تم نہیں نکال سکتے۔ جب تک آیت موجود ہے، قیامت تک اگر یہ آیت پڑھی جائے گی، قیامت تک اگر زمین پر شب قدر آتی رہے گی، فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، تو ہمیں تو پتا ہے کہاں جاتے ہیں۔ اب تم جواب دو کہ کہاں جاتے ہیں۔ لہذا صاحب امر کا ہونا زمین پر ضروری ہے، اور یہ سلسلہ، یعنی اس کا مطلب کیا، وحی کے جو باقی غیر رسالی اور غیر نبوی جو سلسلے ہیں وہ جاری ہیں، اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور اب بھی کچھ مرد ایسے ہیں جن پر اللہ کی وحی آتی ہے، امر کی صورت میں آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے امر لے کر آتے ہیں۔ اب یہ ہیں مرد، ان کی پہلی پہچان کیا، نوحی الیہم، پہلے بھی کیا، اور اب جب کہا فسلوا اہل الذکر تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے مرد بھیجے جن پر وحی آتی تھی، اب اگر اہل ذکر تلاش کر رہے ہو تو بس ایسے مرد تلاش کرنا جن پر وحی آ رہی ہو۔ بس ہر ایر غیر کو اہل ذکر مت بنا دینا، جو قرآن گردن میں لٹکائے پھر رہے ہو یا اپنے دماغ میں حفظ کیے تو پھر رہے ہو لیکن قرآن سے ان کا کوئی ناتا نہ ہو، یا جو اپنے آپ کو عالم بنا کر ظاہر کر رہے ہو، ان میں سے کوئی اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ اہل ذکر صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو مرد ہو اور جس پر وحی آتی ہو۔ بس اب آخری مرحلہ گفتگو کا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ یہ جو اللہ نے کہا رجالن مرد، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلا جو سلسلہ ہے اس کی جنس بتا رہا ہے؟ کیا مراد یہ ہے کہ یہ مرد ہیں، یعنی میل ہیں مردانگی کے اعتبار سے، جنسیت کے اعتبار سے؟ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے، لغت یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ رجال یا رجل جہاں کہیں پر بھی نکرہ کی صورت میں آئے، معرفہ نہ ہو، الرجل نہیں، الرجال نہیں، بلکہ نکرہ کی صورت، رجل، رجال، رجالون، رجالن، اس نکرہ کی صورت میں آئے تو اس سے مراد ہمیشہ معزز افراد ہوتے ہیں۔ اب معزز افراد میں جنسیت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مردانگی سے ہے، اس کا تعلق شجاعت سے ہے۔ تو پروردگار یہ مرد کون ہوتے ہیں، رجال کون ہیں، کوئی اور تعریف، کوئی اور مقام؟ تو قرآن نے مختلف مقامات پر انہی رجال کا تعارف کروایا۔ ایک مقام پہ فرمایا رجال، مرد وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروش اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، ہٹاتی نہیں ہے، مشغول نہیں کرتی۔ بس اب غور کیجئے گا، کیا تجارت اور خرید و فروش صرف مرد کرتے ہیں؟ نہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ بس مومنین کے درمیان میں، مرد و خواتین کے درمیان میں مردانگی کی، مرد ہونا، مردانگی بیمانی ہے، شجاعت بیمانی ہے، اپنے قول اور فعل میں سچا اور ثابت ہونا، یہ مانا رجل کون ہے کہ تجارت اگر ہو رہی ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اب سورہ مبارکہ جمعہ قرآن کی جو ان سورہ میں ہے جو تقریباً سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور آخر میں نازل ہوئی تو قرآن نے سورہ مبارکہ جمعہ میں کچھ افراد کا تعارف کرا کر کہا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو، اے اصحاب پیغمبر، اب آپ کی ڈیفینیشن میں اصحاب پیغمبر، اے اصحاب پیغمبر، جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے تو دیکھو تجارت چھوڑ دینا، یہ جو مسجد نبوی کے باہر چھوٹا سا بازار لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی تجارت تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دے. تو بس قرآن نے دو طرح کے صحابی تو بتا دیے نا. ایک صحابی وہ جس کو قرآن نے کہا یہ رجل ہیں, مرد ہیں, اور یہ کیا ہیں, جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ہے یہ تجارت اور بیع چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں, اب میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے, نامرد ہیں. اب یہ باقی تم سورۃ جمعہ کی تفسیر میں جا کر خود دیکھ لینا, ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا. اب یہ خود دیکھ لینا. پھر اللہ تعالیٰ نے رجال کی تعریف, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ, رجال وہ ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. میرے پروردگار رجال کون ہیں, یحبون ان یتطہروا, رجال مرد وہ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اب یہ سب اپنی اپنی جگہ مقامات ہیں لیکن میں تیزی سے گزر رہا ہوں. صرف یہی نہیں, ایک مقام اللہ نے رجال کا اور گنوایا, اور وہ واقعا بڑا عجیب و غریب رجال ہے. سورہ مبارک اعراف, جس آیت کی وجہ سے اس سورہ کو اعراف کہتے ہیں, وہ یہ آیت, فرمایا رجال علی الاعراف, کچھ مرد ہوں گے اعراف پر. اب اعراف کیا ہے؟ اعراف قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک جگہ ہے, درمیان کی جگہ ہے. ایک طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جنت ہے, دوسری طرف جہنم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علی الاعراف, اسی اعراف پر رجال مرد ہوں گے, کچھ مرد ہوں گے. اب یہ مرد میں نے پھر کہا جنس کے اعتبار سے مرد نہیں ہوں گے, بلکہ یہ جو تعریفیں اللہ نے کی ہیں ان مردوں کی ایک جماعت ہوگی. اب اس قیامت کے دن, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہوں گے, ان کا کیا کام ہوگا؟ اعراف پر یہ کھڑے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ یعرفون کلم بسیماہم, یہ کیا کر رہے ہوں گے مرد؟ یہ مرد یہ کر رہے ہوں گے کہ یہ آراف پر جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے ہوئے ہوں گے مقام آراف پر, اور کیا کریں گے؟ یا عرفونا, یہ پہچانتے ہوں گے کلن, ہر ایک کو, بسیماہم, ان کے چہروں سے, ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. اب تمہاری تعریف میں, تمہاری تعریف میں تم جس کو بھی فٹ کر دو, اور کیجیے گا یہ رجال, اس میں جس کو مرضی لے کر آ جاؤ مجھے غرض نہیں ہے, لیکن جس کو بھی فٹ کر دو, اس نے آدم سے لے کر آخر تک سب کو دیکھا ہوا ہو. کیونکہ اگر سب کو دیکھا ہوا ہوگا تبھی پہچان سکے گا, وہی پہچان سکے گا نا, جو آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو دیکھ رہا ہو. تو اب مجھے تو نہیں پتا, لیکن پیغمبر نے فرمایا کن تو نبیجن و آدم بین الماء والتین, میں نبی تھا, علی ولی تھا, اور آدم ابھی بین آب و گل تھا, بس آدم کے زمانے سے دیکھ رہا ہے. اور آخری انسان کون ہوگا جس کے لیے سورہ مبارک کا زلزال فرما دی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اثقالہا و قال الانسان ما لہا, کہ یاد کرو اس وقت کو جب زمین میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین لرز اٹھے گی, و اخرجت الارض اثقالہا, اور پھر کیا ہوگا, ایسا شدید زلزلہ ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے وزن کو باہر نکال دے گی, پوری زمین زیرو روح ہو جائے گی. اب آیت کہہ رہی ہے وقال الانسان ما لہا, ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین سے پوچھ رہا ہوگا ما لہا, تجھے ہو کیا گیا ہے. اب جب یہ آیت آئی تو بہت سارے صحابی پریشان ہو کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے, اور پہنچ کر کہا یا رسول اللہ یہ کون انسان ہے جو پوری زندگی زمین کے تباہ ہو جانے کے باوجود بھی باقی بھی ہوگا, زمین سے پوچھ بھی رہا ہوگا ما لہا, اسے ہو کیا گیا ہے. تو پیغمبر نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ الانسان علی ابن ابی طالب. تب سمجھ میں آیا کہ وہ کون ہوگا جس نے آدم سے لے کر آخر تک سب کو دیکھا ہوگا, لیکن کیا کہا یعرفون بسیماہم, یہ جو رجال ہیں یہ چہروں سے پہچان رہے ہوں گے. اب چہروں سے پہچان کر کیا کریں گے, کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کو پہچان کر سیدھے ہاتھ کی طرف بھیج دیں گے, جنت میں داخل کر دیں گے, کچھ چہروں کو پہچان کر جہنم کی طرف بھیج دیں گے, جہنم کی طرف بھیج دیں گے. اب دیکھو جنت بھی تقسیم ہو رہی ہے, جہنم بھی تقسیم ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ یہ کام نہیں کرے گا, اس کے فرشتے کام نہیں کریں گے, بلکہ اعراف پر ایک جماعت ہوگی مردوں کی جو سب کو چہروں سے پہچان کر تقسیم کر رہی ہوگی. تو اب چہروں سے پہچاننا تو ہمیں صرف یہاں نظر آتا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ ان ناموں کو لو چہرے خود بخود بتا دیتے, چہرے خود بخود بتا دے. میں آراف کا انتظار کیوں کر, ہم سے ابھی پوچھ لو یہ نام محمد و آل محمد کے نام ہے. جن کو بھی سن کر ان ناموں کو سننے کا چہرے کھل جاتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جنت میں جا رہے ہوں گے, اور جن کا بھی یہ نام سن کر چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ جہنم میں جا رہے ہو. تو جن کا نام سن کر یہ حال ہے, اہل بیت کو آراف میں دیکھ کر خدا جانے چہرے کتنے بگڑ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بس رجال ہوں گے, مرد ہوں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن پیش کرتے ہیں سامنے سے آواز آتی ہے نام بتاؤ. یہی ہوتا ہے نا بھائی, جب بھی آیت لے کر آؤ تو کہتے بھائی نام لے کر نہیں بتایا, اللہ نے نام نہیں لیا. یہ یاد رکھنا, اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا, اللہ نام لیتا تم نام بدل دیتے, آیت میں نام آتا تھا تم آیت میں تحریف کر دیتے. اللہ نے محتاج کیا تمہیں رسول کا, اللہ نے آیت بھیجی. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے پیغمبر سے پوچھ لو. اہل بیت سمجھ میں نہ آئے مباہلہ میں دیکھ لینا, ولی سمجھ میں نہ آئے غدیر میں دیکھ لینا. تو اب اگر رجل مرد سمجھ میں نہ آئے تو پھر خیبر دیکھ لینا. بھائی تمہیں نام چاہیے نا, تو اب میں تاریخ میں تمہیں نام بتا رہا ہوں, خیبر پڑھ لو. اب ہمارے پاس دوست کہتے ہیں بھائی خیبر نہ پڑھیں, خیبر نہ پڑھیں تو منافقوں کے چہروں پر سے نقاب اترے گی. اترے گی کیسے بھائی؟ یہ تاریخ ہے, اس کو بتانا ضروری ہے, اپنی نسلوں تک پہنچانا ضروری ہے. خیبر میں مسلسل شکست ہو رہی, سارے جتنے بھی اپنے آپ کو شجاع کہنے والے تھے, مرد سمجھنے والے تھے, وہ سارے کے سارے شکست کھا چکے تھے. اب پیغمبر نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا, کل میں اپنا علم صرف اس کو دوں گا. کس کو دوں گا؟ اب پیغمبر نے کچھ بتایا, کیا کہا؟ رجلن, جسے کل علم دوں گا وہ مرد ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے. غور کیجئے گا, یہ کہہ دینا کافی تھا نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. اگر یہ کہہ دیتے تو بڑے بڑے دعوے دار پیدا ہو جاتے. کہا نہیں, صرف یہ نہیں محبت کرتا, اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے, یہ بھی کرتا وہ بھی محبت کرتے. پھر کیا ہوا؟ کون ہے؟ کرارون, کرار ہے, للکار کر پکارنے والا ہے. غیر فرارن, فرار کرنے والا نہیں ہے. میرے مولا میں تو آج آپ کی حدیث کا ترجمہ کر دوں لوگ ایف آئی آر کٹانے. بھائی میں نے تو نہیں کہا نا, یہ تو پیغمبر کے الفاظ ہیں. اب پیغمبر سے پوچھو, پوچھنے سے پہلے تاریخ پڑھو, اپنی تاریخ پڑھو. وہ جن کے تم شجاعت کے قصے گانٹنے کے لیے جھوٹی حدیثیں تراش تراش کر لاتے ہو, تمہاری اپنی کتاب کہہ رہی ہے میں نے علم مانگنے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی, تو آج جو تیرا علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ رہا,
اللہم صلی اللہ.
جن کی شان بیان کرتے تھکتے نہیں, وہ ساری رات عالم کے لیے دعا کرتے رہے. تو یاد رکھنا, عالم کا اٹھانا دعاؤں سے نہیں ہوتا, کردار کی پاکیزگی سے ہوتا ہے. کردار مضبوط ہونا چاہیے. اب اللہ کے رسول نے کیا کہا, کل میں علم صرف اسے دوں گا جو مرد ہے, اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتا ہے, کردار ہے, بھاگ کر آنے والا نہیں ہے. تو اب جب اگلا دن آیا, دنیا نے دیکھا کہ قرآن جس کو رجل کہہ رہا ہے, پیغمبر اس کے ہاتھ میں علم دے رہا ہے, میرے مولا کے ہاتھ میں علم دے کر میرے مولا نے بتا دیا کہ دیکھو قرآن کا رجل بھی تلاش کرنا ہو تو یہ ہے, میری نظر میں بھی مرد تلاش کرنا ہو یہ ہے, اور صرف مرد نہیں میری نظر میں جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ بھی یہی, میری نظر میں جو کرار ہے وہ بس یہ ہے, میری نظر میں جو غیر فرار ہے وہ بس بس یہی ہے, بس یہی ہے. اب جا کر تاریخ میں گوگل پر لکھنا اور دیکھنا کہ جنگ خیبر کب واقع ہوئی, تو جب جنگ خیبر کی تاریخ پڑھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا پیغمبر کی شہادت سے 2 یا 3 سال پہلے تک نہ قرآن کی نظر میں نہ پیغمبر کی نظر, 2 سال پہلے تک پیغمبر کی نظر میں نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی اللہ اور رسول کا دوست تھا. تو مجھے بتا دو جو اتنے سال پیغمبر کو ساتھ رہ کر نہ مرد بن سکے نہ اللہ اور رسول کے دوست بن سکے, تو 2 سال میں وہ کون سا معجزہ تھا؟ لہذا اللہ
معذرت کے ساتھ میں نے اپنے وقت سے تجاوز کیا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, لیکن انہی مردوں کی جماعت لے کر حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں, انہی مردوں کی جماعت ہے. لہذا من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہد اللہ, یہ وہ آیت ہے جو میرے مولا حسین نے عاشور کے دن ترجمہ کر کے بتایا کہ اس آیت کا حقیقی مصداق کربلا کے مرد ہیں, اور ایسے مرد ہیں کہ جب ولید جیسے شرابی, پوچھو نا اسلام سے, پوچھو مسلمانوں سے کہ کہاں مسئلہ ہے تاریخ میں جو پیغمبر کی شہادت کے 50 سال کے بعد ولید جیسا شرابی مدینۃ النبی کا حاکم بن جائے, جاؤ سوال کرو, اور اس کا خاص مشیر کون ہو؟ مروان ابن الحکم, جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کر کے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا. جاؤ اور جا کر اپنے اسلام اور مسلمانوں سے اپنی تاریخ سے سوال کرو کہ 50 سالوں میں یہ انقلاب کیسے آیا, مدینہ النبی کا حاکم کون ہے؟ تیسری خلافت میں اس کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا, اتنی کثرت سے شراب پی کہ نماز فجر 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی. اگر تمہارا اسلام یہ ہے تو علی الاسلام السلام, یہ پیغام ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام وہ نہیں ہے جسے تم تعریف کرتے ہو, اسلام وہ ہے جسے حسین تعریف کرتے ہیں. لہذا جب اس کی طرف سے دعوت نامہ ملا تو حضرت گھر آئے, جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا, شریکت الحسین شریکت الکربلا, کہا بھائی اکیلے مت جائیے, اپنے ساتھ بنی ہاشم کے یہ مرد ساتھ لے کر جائیں. حضرت نے بنی ہاشم کے جوانوں کو حکم دیا, چہروں پر نقاب لگائے, پہلو میں تلواریں لیے, گویا کئی چاند مل کر اپنے جلو میں امامت کے سورج کو لے کر دارالامانہ پہنچے. امام نے فرمایا سب باہر کھڑے رہے, میں اندر جا کر گفتگو کروں, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے دریغ اندر آ جانا, واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. امام نے فرمایا کہ میں رات کی تاریکی میں کوئی بات نہیں کہوں گا, مجھ سے بیعت طلب کرنی ہے مسجد میں لوگوں کے سامنے کرنا. امام پلٹ رہے تھے, مروان نے کہا کہ ابھی ان کو گرفتار کر کے بیعت لے لے یا سر کاٹ دے, یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. علی کے شیر کو جلال آ گیا, پلٹ کر ایک مرتبہ پکارا, کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اہل بیت نبی, میں معدن نبوت, اور تو اس کی بیعت کی بات کر رہا ہے جو علناً فسق و فجور کرتا ہے, یہ محال ہے, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. بس ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے میرے مولا کی آواز بلند ہوئی, تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم کے جوان تلواریں نکالے, تکبیر بلند کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور امام کو چاروں طرف سے گھیر کر با حفاظت میرے مولا کو گھر تک پہنچا دیا. بس تاریخ میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں عصر عاشور کا وہ منظر خود بخود میری نظروں میں تازہ ہو جاتا ہے۔ آج میرے مولا کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان آ گئے حسین کی مدد کرنے کے لیے، عصر عاشور میرا مولا استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، کتنا غریب ہو جائے گا میرا مولا۔ بس عزادار وہ مرحلہ، اور پھر ایک مرتبہ ارکان کربلا کو جمع کر کے فیصلہ کیا گیا کہ مدینۃ النبی کو چھوڑ دیا جائے۔ قافلہ تیار ہو گیا، بس جب آخری مرحلے آئے ہیں قافلے کے روانہ ہونے کے، تو بیبیوں نے سوار ہونا تھا، عصمت و طہارت کی بیبیوں نے سوار ہونا تھا، فرمایا رات کی تاریکی کے باوجود قناتوں کو لگا کر راستے بند کیے گئے، ہاشمی نوجوانوں کے پہرے کھڑے کیے گئے۔ رات کی تاریکی میں سوار کیا جا رہا ہے کہ دن کی روشنی میں پردہ باقی نہ رہے، رات کی تاریکی میں بھی قناتیں اور پہرا لگا کر، اور جب بھی کوئی بی بی سوار ہونے کے لیے باہر آتی تو کوئی نہ کوئی وارث اس کا آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیتا، سہارا دے کر کجاوے میں سوار کرتا، ایک ایک کر کر بیبیاں سوار ہو رہی، اور جب سب بیبیاں سوار ہو گئیں اور آخری بی بی اپنے ایک مرتبہ سوار ہونے کے لیے باہر آئی ہے، تو بنی ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی کی کیفیت ہو گئی، کوئی دوڑ کر آگے بڑھ کر ابا کے دامن کو اٹھا رہا ہے، کسی نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو سہارا بنایا، کسی نے اپنا زانو طے کیا کہ بی بی اپنا پیر رکھ کر زانو پر اپنے کجاوے میں سوار ہو سکے، کوئی کجاوے اور اماری کا پردہ سنبھالے ہوئے، کسی نے پوچھا ارے بھائی یہ کون ہے، کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبرا ہے، ارے اتنے احتشام کے ساتھ سوار ہو رہی ہو بی بی، آج اتنا احتشام، آج اتنی عظمت، آج اتنی جلال، لیکن عزادارو بس محرم کی صبح آئے گی یہی بی بی ہوگی، ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوں گے، سر پر چادر نہیں ہوگی، لباس جلا ہوا ہوگا، قیدیوں کے معنی بغیر ہمارے بغیر کجاوے کے اونٹ کے سامنے کھڑی ہوگی، ایک مرتبہ حسرت سے گنجے شہیداں کی طرف دیکھے گی، پھر یاد آئے گا یہ منظر، لیکن اس وقت کوئی نہ ہوگا، بس ایک بیمار اپنی ہتھ کڑیاں سنبھالے آگے بڑھے گا، پھوپھی اما آج آپ کو آپ کا سید سجاد سوار کر۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔